始めるかな。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن الحاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عظیم یہ سورۃ الشعراء چل رہی ہے جس میں پچھلے درس میں اور اس درس میں بھی ایک ہی واقعہ ہے اور واقعہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دین کی دعوت کے لیے توحید کی دعوت کے لیے فرعون کے پاس بھیجا تھا فرعون سے ان کے مکالمے ہوئے وہ باتیں پچھلے درس میں گزر چکی ہیں اور پچھلے درس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ بھی دکھلایا تھا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے ہاتھ پر ایک معجزہ ظاہر کیا تھا فرعون کے لیے تاکہ فرعون کو پتہ چلے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کوئی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ اللہ کے رسول ہیں معجزات اسی لیے آتے ہیں جو خلق عادت ہوتے ہیں عادت کے برخلاف ہوتے ہیں امکان کے برخلاف ہوتے ہیں اور یہ اس بات کے اظہار کے لیے ہیں کہ اللہ کی قدرت اتنی کامل ہے اتنی مکمل ہے کہ اس کی شان کن فیکون ہے کن فیکون کا مطلب ہے کہ جیسا کہا ایسا ہو گیا یہ اللہ کی شان ہے یہ کسی کی نہیں ہو سکتی اللہ وحدہ لا شریک ہے قدرت کاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے مالک وہ ہے رب وہ ہے تو معجزات کا ظہور ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو کلام سنایا جا رہا ہے یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ کلام بھی اس کا ہے اور یہ ایسے ایسے کام جو ہو رہے ہیں معجزات کے یہ بھی اسی کی شان ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزات دکھائے جو پچھلے دروس میں بات آئی تھی ایک معجزہ یہ دکھایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ پر ظاہر کیا کہ اپنا اجزا
اپنا اپنا انہوں نے معجزہ پھینکا جو اجدہ بن گیا. دوسرا معجزہ انہوں نے یہ دکھایا کہ اپنا ہاتھ نکالا تو وہ بالکل چمک رہا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب وحدہ لا شریک کا میں بھیجا ہوا ہوں, تم اس کی بات مان لو, یہ سب اس کا کیا. وہ یہ سمجھتا رہا فرعون کہ یہ جادوگر, یہ سب جادو کا کمال ہے. تو فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا, اپنے جو حواری تیر گر کے رہنے والے اس کے ساتھ, اس سے کہا کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں موسیٰ علیہ السلام, تو ایسا کرو کہ ہم ایک دن مقرر کرتے ہیں, اس دن ہم جادوگروں کو بلائیں گے. اور اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا کہ یہ جو آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام یہ اتنا بڑا جادوگر ہے, اس کا توڑ کیسے ہوگا. تو ان کے سرداروں نے کہا کہ آسان بات ہے, آپ اپنے قاصدوں کو اپنے ایلچیوں کو بھیج دیجئے ملک کے دور دراز علاقوں میں اور کہا جائے کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو جمع کر کے لے آؤ, اور ایک دن جب جمع ہو جائے تو ایک دن مقرر کر دیجئے کہ اس دن جادو کا وہ مقابلہ ہوگا. چنانچہ فرعون کی یہ بات سمجھ میں آئی, اس نے بڑے بڑے سارے لوگوں کو کہا کہ بس اب اس مہم پر لگ جاؤ کہ جادوگروں کو لے کر آنا ہے اپنی پوری سلطنت. چنانچہ اس کے قائد نے ہر کارے پوری مملکت میں دوڑے, سلطنت میں دوڑے, اور جتنے اعلان عام کر دیا کہ جو جادوگر ہو وہ آ جائے, پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر آئے. اور آنے کے بعد انہوں نے یہ ساری بات ان کے سب سامنے بت رکھی کہ اس طریقے سے تمہارا مقابلہ ہے فرعون سے. فرعون نے کہا تمہارا مقابلہ موسیٰ سے, اور اس کو وہ یہ دکھاتا ہے کہ اپنی عصا پھینکتا ہے تو وہ اژدہے بن جاتے ہیں. تو فرعون نے ان سے کہا کہ تمہیں وہ معجزہ دکھانا ہے, تمہیں وہ کرتب دکھانا ہے کہ اس معجزے کا توڑ ہو سکے جو موسیٰ دکھاتے ہیں. اس جادو کا تو, وہ تو جادو کہتا تھا, معجزہ کہاں کہتا تھا, وہ تو کہتا ہے اس جادو کا توڑ کر. چنانچہ اس نے جب مقابلہ شروع ہوا, دن مقرر کیا گیا, یوم الزینت ان کا کوئی دن ہوتا تھا تقریبات کا, میلوں کا, تفریحات کا, شاید عید کا دن ہوگا ان کا, یوم الزینت اس کو کہا جاتا. اس دن میں یہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے اپنا اثر ڈال دو. کون ڈالے گا پہلے؟ ان کو کہا کہ تم ڈال دو. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی, وہ بڑے بڑے اژدہے بن گئے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا ڈالی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس نے ان اژدہوں کو کھانا شروع کر دیا جو فرعون کے جادوگروں نے پھینکے تھے. قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا, آل الملأ حولا, ملأ کے معنی سرداروں کے آتے ہیں, حولوں سے مراد جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ. فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو قال للملأ حولا کہ فرعون نے کہا, قال کا فاعل فرعون ہوگا, کہ فرعون نے کہا اپنے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, ان ھذا لساحر علیم, یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے, یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تفعلون, یہ چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے فرعون اپنے سرداروں سے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو اپنی زمین سے جادو کر کے نکال دے. یہ لوگ جو تھے, فرعون جو تھے اور اس کی جو قوم کے لوگ تھے, یہ قبطی کہلاتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ بنو اسرائیل تھے. بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا فرعون نے 600 سال سے. تو یہ کہتا تھا فرعون اپنے لوگوں سے کہ موسیٰ آئے ہیں, یہ جادو دکھاتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے تم کو تمہاری زمینوں سے نکالنا چاہتے ہیں. فماذا تأمرون, بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے اس بارے میں. قالوا ارجح واخاه, ان کے سرداروں نے کہا ارجح واخاه, آپ اس کو ڈھیل دیں اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو تھوڑی سی ڈھیل دیں. اس کو کہیں کہ تم نے جو ہمیں ایک دکھایا معجزہ, جس کو وہ جادو کہتے تھے, اس کا جواب ہم تمہیں دیتے ہیں.
وبعث في المدائن الحاشمين اور پوری سلطنت کے جتنے بھی شہر ہیں ان شہر میں لوگوں کو جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے بھیج دیجیے یا تو کبھی کل سحار علیم جو آپ کے پاس بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو لوگ جمع کر کے لیے آئے پجم السحر فرعون کے پاس سمجھ میں آ گئی کہ یہی حل ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہمیں ایک کرتب دکھایا جس کو وہ کرتب کہتا تھا جو معجزہ تھا وہ اس کا توڑ اسی طریقے سے ہوا کہ ہم یہ جادو کا مقابلہ کریں پجم السحر سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا لمیقات یوم معلوم کو ایک مقررہ دن پر میں نے جیسا عرض کیا کہ وہ مقررہ دن جو تھا وہ یوم الزینت تھا وقیل للناس لوگوں سے کہا گیا ہل انتم مجتمعون کہ کیا تم لوگ اب جمع ہو گئے اور تم اس دن کے اندر جمع ہو جاؤ یعنی لوگوں کو یہ اعلان کیا گیا کہ بھئی اب یہ دن ہے جادوگر آ چکے ہیں سارے لوگوں کو کہا کہ پرانے دن میں جمع ہو جانا میدان کے اندر لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین اور فرعون نے کہا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں ان کو ہرانا آسان کام تو ہے نہیں جب یہ بڑے بڑے جادوگر میرے بھیجے ہوئے جادوگر جب یہ جیت جائیں تو تم سب لوگ ان کی پیروی کرنا لعلنا نتبع السحرۃ شاید کہ ہم قبول کرنے جادوگروں کے راستے کو ان کانوا هم الغالبین اگر یہ غالب آ جائے فلما جاء السحرۃ پھر جب جادوگر آئے جادوگر نے آ کر کہا فرعون سے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا ان کنا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہو جائیں جیت جائیں مقابلے کو قال نعم فرعون نے کہا کیوں نہیں وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم میرے مقرب بندے ہو گئے تم میرے مقرب لوگ سمجھے جاؤ گے یعنی انعام یہی ہوگا کوئی روپے پیسہ جو ہوگا سب وہ ہوگا لیکن قرآن کریم نے جس کو اصل انعام قرار دیا وہ یہ کہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے اس آیت کی تشریح میں میرے شیخ حضرت ڈاکٹر کریم صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ واقعہ تو فرعون کا ہے لیکن یہ اصول تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الفاظ قرآن کریم کے کسی خاص واقعے کے تحت میں آتے ہیں لیکن جب قرآن کریم میں آتے ہیں تو مراد اس سے فائدہ اس سے پوری جمیع پوری امت محمدیہ علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اصل انعام اللہ کے ہاں یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں یہ ہے اصل انعام روز نماز کیوں پڑھتے ہیں جنت کے لیے روزہ کیوں رکھتے ہیں کس لیے اللہ کے قرب کے لیے اللہ کا قرب مل جائے وہ تمام نعمتوں کی جڑ اور بنیاد یہ اصل بات اسی لیے آپ دیکھیے جو نیتیں ہوتی ہیں نیتیں کے جو الفاظ جہاں کہیں بھی آئے ویسے نیت تو نام ہے دل کے ارادے کا اصل نیت کس کو کہتے ہیں دل کا ارادہ یہ نیت ہے زبان سے کہہ لو اچھی بات اس کے اندر ہر جگہ نیت میں کیا ہے یا اللہ آپ کے رضا ہوگا یہ نہیں ہے کہ اللہ میں اس لیے پڑھوں مجھے جنت ملے گی نہیں جنت تو جب رضا ملے گی تو جنت بھی ملے گی بھائی اور بہت کچھ ملے گا لیکن اصل نیت کیا ہے اللہ کا قرب اللہ کے رضا اللہ کا مقرب ہونا تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون سے اس نے پوچھا کہ ہمیں انعام کیا ملے گا فرعون نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ دولت دوں گا یہ زمین دے دوں گا اتنے پیسے دے دوں گا یہ دے دوں گا نہیں وہ تو دیے ہوں گے سو دیے ہوں گے لیکن وہ چھوٹے انعام ہیں اس لیے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں بھی نہیں ہوا بس جو بڑی چیز تھی وہ یہ تو قرب مل گیا تو فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز کیا ہے اللہ کا قرب اس کی دعا مانگا کرو اس کی نیت کیا کرو اس کے لیے محنت کرو کہ یا اللہ اپنی رضا دے دے ہم سے ناراض مت ہو اسی لیے جو فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کیوں کی جاتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی کثرت کیوں کہ ہر بار جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ تعالی کی رحمتیں انسان پر متوجہ ہوتی ہیں اللہ کا ذکر سے یہ ہوتا قرب انسان کا نصیب ہوتا ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت تاکید سے کہتے تھے اور میں نے بھی آپ کو یہ جملہ کئی دفعہ سنایا اور بار بار اس لیے سناتا ہوں تاکہ یاد رہے ہر ایک کو
فرمایا کرتے تھے سب سے کہ ہمیشہ آپ اپنی مجلس میں یہ بات فرماتے تھے کہ کبھی غور کیا کہ قرآن پاک کی جو سورہ فاتحہ ہے اس سورہ فاتحہ کو ہم اور آپ کو پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں کبھی غور کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا فرمایا کرتے تھے کبھی غور کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوٹے سے دو لفظ ہیں اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ ہم آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں اتنی تاکید فرماتے تھے اس بات کی کہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر اہم کام سے پہلے ہر کام بلکہ اہم کی بھی نہیں قید لگاتے تھے ہر کام سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ہر ایک کو یاد ہوتا ہے بچے کو بھی یاد ہوتا ہے سورہ فاتحہ اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو باہر نکلو جب صبح کو نکلتے ہو ہر آدمی نکلتا ہے کام کرنے کے لیے تو پڑھ لیا تو یا کرنا ہو تو جاگ رکھتا ہے رکشے کی تلاش ہے ٹیکسی کی تلاش ہے سواری کا مسئلہ ہے کسی کے دفتر میں جا رہے ہیں کوئی آ رہا ہے پڑھ لو یا کرنا ہو تو جاگ رکھتا ہے فرماتے تمہارے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بھائی یہ کام تو ہوگا ہی تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ اللہ کا قرب ملتا ہے کیا ملتا ہے کہ یہ بندہ ہر مرحلے میں میری مدد مانگتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میں اب بھی مدد کرتا ہوں یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور فرمایا ہی میں بات کہتے تھے اور میرا اتنا تجربہ ہے اپنے ذاتی زندگی میں اور میں نے خود پھر بعد میں اپنے بزرگوں سے بھی یہ بات بارہا یہی جملہ میں نے سنا اتنا میرا تجربہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا بس مشکل کام بھی اللہ اتنا آسان فرماتا اور اگر کوئی کام نہیں ہوتا یہ بات توجہ کیجیے گا اس بات کی طرف اگر کوئی کام دعاؤں پڑھنے کے بعد بھی نہیں ہوتا سمجھ لو تو خیر اسی میں کہنا ہو ہوتا ہی نہیں ہوگا کہ بعض اوقات ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں دعائیں مانگتے اور دل بالکل افسردہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو اتنی محنت کی اتنی دعائیں کی ہو ہی نہیں آپ یقین مان لیجیے آپ اپنے دل میں بٹھا لیں یہ بات جب دعاؤں کے بعد کوئی کام نہ ہو پھر خیر اسی میں ہے مطمئن ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے خیر پتہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا کیا نکلتا ہر جیسے ندیوں سے خرید نکلتا نا یہ دعاؤں کی برکت یہی تو ہے اور کیا ہے اللہ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہاتھ اللہ سے مانگی ہوئی مدد کبھی بیکار نہیں جاتا اللہ تعالیٰ غیور ہے اپنے سامنے مانگنے والے بندے کو اللہ کبھی مایوس نہیں فرماتے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے بعض کام ایسے ہوتے ہیں بالکل میں اپنا ذاتی تجربہ کرتا ہوں شاید یہ تجربہ آپ میں ہر ایک کا ہوگا اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایک کام کی بڑی خواہش ہے آپ اور بڑی دعائیں آپ نے کی اور بڑی محنت آپ نے کی اور آپ کو یقین تھا کہ ہوگا میں اتنی محنت کر رہا ہوں ہوگا نہیں ہوا اب انسان کو کتنا افسوس ہوتا ہے ایک حل تو یہ ہے اس کا کہ فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون کثرت سے پڑھو اگر کوئی کام مرضی کے خلاف ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے آپ اگر کبھی پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون تو اس سے بھی کم انتقال ہوا یہ تو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہوا انا للہ وانا الیہ راجعون وفات کے اوپر بھی پڑھا جاتا ہے وفات بھی پڑھا جاتا ہے لیکن صرف وفات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کوئی کام مرضی کے خلاف ہو اس کے لیے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے تو کام نہیں ہوا انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لو اللہ تعالیٰ یا تو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں یا اس کے نقصان کی تلافی فرماتے محروم نہیں ہوتا ہے یہ تو یہ کام کرے اور آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں کبھی نہ کبھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فلانا کام نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ نے خیر ڈال دی نہ ہونے میں خیر تھی یہ بات سمجھنے والے بعد ایک دو سال کے بعد آتی ہے اس وقت بڑا دل افسوس ہوگا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا دیکھو لیکن اللہ عالم الغیب ہے علم غیب اللہ کو ہے ہمیں کوئی ہمیں کیا پتا کر کیا ہونے والا اس لیے کبھی دن چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. جو میں انسان ہے اس لیے دن چھوٹا ہونے لگتا ہے, لیکن حقیقت میں خیر اسی میں کہ انسان کی بادشاہ دعا مانگنے کے بعد قبول نہ ہو, اس میں اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے, خیر ہوتی ہے. کبھی دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے. لیکن یہ تعلیم بھی ہے کہ مرضی کے خلاف کام ہو اللہ کے راجی کو آپ دیکھو دل کو سکون ہوتا, بڑا سکون آتا کہ چلو دینے والی بات اللہ کی ہے, یہ نہیں دیں گے کچھ اور دیں گے. بہروں تو اس نے کبھی بھی نہیں کیا. تو یہ ہے بات قرب کی. اللہ کا قرب جب نصیب ہو جاتی ہے انسان کو, اور قرب کیسے نصیب ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے سے ہوتا ہے. اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنا چاہیے. کبھی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو, اسی جگہ پر کھڑے کھڑے یا اللہ مجھ کو معاف کر پاؤ, غلطی ہو. یہ جملہ کو انسان کہہ دے یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یہ جملہ تو انسان کا برسوں پرانا شرک بھی معاف کر دیتا ہے. برسوں پرانا شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. کتنا مقرب جو جملہ ہے اللہ, یہ استغفار, درود شریف, تسبیحات, یہ جو پڑھی پڑھتے ہیں ہمارے بزرگ, پانچ چھ تسبیحات لازمی بتاتے ہیں. دل بالکل وقت خرچ نہیں ہوتا, صرف سستی ہے, کاہلی ہے ہم لوگوں کی جو ان سے رہ جاتے ہیں. پہلے استغفار, پھر درود شریف. میرے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے آخر میں میں نے جن سے اپنی بیعت کی وہ حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جن کا بھی حال میں انتقال ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی جب چھ تسبیحات ہیں, ان چھ تسبیحات میں ترتیب کیا بنائیں, کون سی پہلے کون سی بعد میں, کیا کریں؟ کہیں گے ویسے مرضی ہے حضرت, فرمانے لگے مرضی ہے کس طرح دل چاہے پڑھ لو. چھ تسبیحات کون سی ہیں؟ استغفار, درود شریف, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, تیسری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تیسرا کلمہ, پانچویں تسبیح ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور چھٹی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ صحیح ہوا. کہیں گے جس طریقے سے دل چاہے پڑھ لو, وہ کوئی پابندی تو ہے نہیں. لیکن فرمانے لگے کہ مجھے اچھا یہ لگتا ہے, حضرت فرمانے لگے کہ استغفار پہلے پڑا کرو. کہتے کہ استغفار پہلے پڑھنے کا مطلب یہ کہ اپنے گناہوں کو تو پہلے بخشواؤ, اللہ سے معافی تو مانگو, گناہ تو پہلے صاف ہو, پھر زبان پہ درود شریف لے کر آنا, بات صاف کرو گے پہلے. تو فرمایا کہ جب سو مرتبہ استغفار پڑھ لیا, اب کہہ رہے دیکھو حضرت عجیب بات فرمائی میرے سے, عجیب. کہہ رہے لگے دیکھو بھائی, جب تم کپڑے بدلتے ہو اور خوشبو لگاتے ہو تو پہلے کپڑے پہنتے ہو, پہلے نہاتے ہو. جب سب نکل گیا فرمایا کہ اب کپڑوں کے اوپر خوشبو لگاؤ, اب درود شریف پڑھو, درود شریف تو خوشبو ہے, اب لگاؤ خوشبو. میں نے تو یہ دیکھی تھی, تو یہ جو تسبیحات ہیں, یہ تسبیحات کیا ہیں؟ یہ اللہ کا قرب کے لیے ہیں. یہ دن رات گناہ سے ہوتے ہیں, آپ گن بھی نہیں سکتے کون سے گناہ ہوا, پتہ بھی نہیں چلتا گناہ ہو گیا. الٹی سیدھی بات منہ سے نکل گئی, نظر نامحرم کے اوپر پڑ گئی, اتنے سارے مسئلے بتائے. تو یہ جو تسبیحات ہیں یہ گناہوں کی معافی اور اللہ کے قرب کے لیے, اور اس تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر تلاوت کلام پاک ہے. تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تلاوت کلام پاک. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کی زیارت خاص جاتے ہوئے ہوتی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ائمہ کرام ہیں صحابہ کرام کی تو بات ہی الگ ہے, میں ائمہ کرام کی بات کر رہا ہوں, یہ صحابی نہیں تھے, ان میں سے امام علی رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے یا تبع تابعی تھے, اور اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی تھے, اس طرح تھا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے عجیب تقویٰ عطا فرمایا, عجیب و غریب تقویٰ دیا.
ان کے حالات زندگی پر باقاعدہ پوری کتاب موجود ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کے اوپر عظیم کتاب، اس میں واقعات لکھے ہیں کہ عجیب و غریب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک واقعہ اس میں یہ لکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جاتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اب اللہ کیا اللہ نے وقع کیا ہو، کسی نے ان سے کہا کہ شیخ اللہ نے آپ کو کیا موقع کس نوعیت کی زیارت سے اللہ علیہ وسلم، تو آپ اللہ رب العزت سے ایک سوال فرمایا، اس وقت 99 زیارت ہوئی تھی، ایک سوال فرما لیجیے گا کہ آپ کے قرب کا، آپ کے مقرب بننے کا سب سے افضل ترین ذریعہ کون تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھے سبھی زیارت ہوگی، 100 مرتبہ زیارت ہو جائے گی، پھر سوال کروں گا اللہ تعالیٰ، جب 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے افضل ترین بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت. فرمایا بفهم او بلا فهم، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کر پڑھنے سے آپ کا قرب ملتا ہے، بغیر سمجھے پڑھنے طرح تلاوت کرنے سے بھی مل جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بفهم او بلا فهم، چاہے سمجھ کر ہو چاہے بغیر سمجھے، ہر صورت میں ہمارے قرب کا ذریعہ ہے. اب دیکھو میں یہ سوچتا ہوں کہ سب شیطان ہمارے سروں پہ بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ تلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں. کتنا وقت اخباری مطالعے میں کبھی ہمیں وقت نہیں محسوس ہوتا کہ زیادہ لگ گیا، گپ شپ میں ہمیں کبھی نہیں لگتا کہ وقت زیادہ لگ گیا. اور آپ کھڑی نوٹ کر لو، اگر آپ کو 10 منٹ میں آدھا سے پارا ہو جاتا ہے بڑے اطمینان سے، لیکن یہ 10 منٹ نہیں نکلتے. یہ میں آپ کو وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے، آپ لوگ بھی اس پر عمل کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی طور پر عطا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ترتیب اس طریقے سے ہوتی ہے اذکار کی، لمبے تھوڑے کام نہیں بتاتے تھے ہمارے، ان کو معلوم ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس توجہ کم ہے، وقت تو ہوتا ہے توجہ کم ہے. فرمایا کرتے تھے تلاوت کلام پاک سب سے پہلا کام نماز کے بعد، یا تہجد سے پڑھ لیا، اس کے بعد ہونا جاتے مقبول بڑے اہتمام کے ساتھ، مناجات مقبول ہر دن کی ایک منزل ہے دعاؤں کی، آپ نے دیکھی ہوگی ملتی ہے، نہیں ہو تو لے لیجیے گا ترجمے کے ساتھ یہ بغیر ترجمے کے لیے. یہ ساری کلام پاک کی اور احادیث کی مصنوع دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور کلام پاک کی دعائیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو میں اور آپ کبھی سوچ نہیں سکتے، کبھی دھاپ اٹھائیں کبھی دل و دماغ میں نہیں آتا. فرمایا کرتے اس کو پڑھو، اس کو پڑھنے کے بعد پھر یہ جو 6 تسبیحات ہیں یہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھی، پھر یہ 6 تسبیحات، یہ بالکل کم درجے کی چیز ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فرائض کے بعد نماز کے بعد یہ لازمی ہے، اور ان سارے کاموں میں آپ کو 20 منٹ بمشکل تمام، اگر آدھے سپارے کی تلاوت کریں تو بمشکل 15 سے 20 منٹ لگے گا آپ کا سارے کام، 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. لیکن ان سب اب دیکھیے ان سب باتوں کو جوڑ لیجیے آپ، تلاوت کلام پاک اللہ کے قرب کا ذریعہ، دعائیں مانگنے سے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے، استغفار درود شریف تسبیحات پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ان سب کا مجموعہ کیا ہے؟ یہ انک لمن المقربین، اللہ کے نزدیک انسان مقرب ہو، اللہ کا قرب ملے گا تو سب کچھ ملے گا، دنیا بھی سیدھی ہو جائے گی، آخرت بھی سیدھی ہو جائے گی. اور اللہ اعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی طرف سے قرب نصیب نہ ہو، حضرت دنیا بنا کر نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملا. اس کو فرمایا کہ قال نعم انکم اذن لمن المقربین، قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، موسی علیہ السلام نے جادوگروں کو تو بتاؤ تم ڈالتے یا میں ڈالوں، فالقوا حبالهم وعصیهم، پھر انہوں نے ڈالا اپنی رسیوں کو اور اپنی عصاؤں کو جادوگروں نے،
وقالوا بعزت فرعون, اور انہوں نے کہا کہ ہم فرعون کی عزت کی قسم کھا کر بات کرتے ہیں, وہ ان کی ہم یہ قسم تھی بعزت فرعون, فرعون کی عزت کی بات کر کے ہم قسم کھاتے ہیں کہ انا لنحن الغالبون, ہم جیت کر رہے ہیں, ہم غالب ہیں, کیوں زمانے کی قسم تھی. یاد رکھیے یہ تو فرعون کے زمانے کی قسم تھی, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کے نام کے علاوہ کی قسمیں کھاتے ہیں, کوئی فلانے کی قسم کھاتا ہے, کوئی فلانی اپنی سیاسی رہنما ہوتا ہے نعوذ باللہ اس کا نام لے کر قسم کھاتا ہے, کوئی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لے کر قسم کھاتا ہے, یہ سب حرام اور ناجائز ہے. قسم صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے, غیر اللہ کے نام کی کوئی قسم کھانا جائز نہیں, حرام ہے. آج ہمارے یہاں لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ فلانے آدمی کی قسم, فلانی چیز کی قسم, فلانی شخصیت کے نام کی قسم کھانے کا رواج آج ہمارے یہاں بن گیا, یہ سب حرام صرف کیا چیز ہے. قسم کس کے نام کی ہوتی ہے؟ شرعاً اللہ کے نام کی, غیر اللہ کے نام کی قسم لے کر قسم کھانا یہ شرعاً جائز نہیں, اور قسم ایسی چیز ہے کہ بلا وجہ کھانی بھی نہیں چاہیے, بلا وجہ قسم کھانے جائز نہیں, بشرط یہ کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے انسان کسی چیز کے حق پر ہو اور اپنی حقانیت ثابت کرنا چاہے تو اس کے لیے قسم کھائی ہو. بات سنائی ہے. اور یہ دیکھیے ایک یہ جو آج کل ایک قسم کا رواج ہے, بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر قسم خدا کی, قسم خدا کی چڑھا ہوا ہوتا ہے, عموماً دکاندار تاجر لوگ اپنے بات کو منوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں, جائز نہیں بار بار لوگ. ایک اور قسم کھانے اور جھوٹی قسم ہو یہ سخت گناہ ہے, بڑا سخت گناہ. اس پر ایسی قسمیں جو ہوتی ہیں یہ کئی قسمیں ہیں, ان میں سے ایک قسم جو ہوتی ہے یمین رموز کہلاتی ہے, کہلائی جاتی ہے کہ ماضی کے واقعے کو بڑا چھوٹی قسم کھا لینا, یعنی ایسی قسم جو انسان کو گناہوں میں ڈبو ڈالتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ کسی کام کے کرنے پر انسان آئندہ کے لیے قسم کھائے تو وہ قسم کھا لے, لیکن اگر قسم کھا لے اور اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے, کفارہ آتا ہے قسم کے اوپر, قسم معمولی بات نہیں ہے. شریعت نے بڑے بڑے فیصلے اپنے شریعت کے بڑے بڑے فیصلے عدالتی فیصلے کی بنیاد قسم کے اوپر رکھی کہ قسم کھاؤ تو پتہ چل جائے گا. اگر کوئی عدالت میں آپ گواہ پیش نہیں کر سکے یا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تو شریعت کا ضابطہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ بینہ یعنی گواہوں کو پیش کرنا, ثبوت پیش کرنا عدالت میں, یہ کام ہے مدعی کا. لیکن اگر وہ عدالت میں گواہ پیش نہ کر سکے تو دوسرا آدمی وہ پھر قسم کھائے گا, جو منکر ہے واقعے کا منکر ہے وہ قسم کھائے گا, اس کے اوپر ہاں یا نہ کا فیصلہ ہوتا ہے. شریعت کی نگاہ میں قسم اتنی بڑی چیز ہے, اور آج ہمارے یہاں لوگوں نے قسم کو کھیل تماشا بنا لیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم چڑی ہوئی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم چڑی ہوئی ہے. قسم اس طرح کھانا جائز نہیں ہے, حرام گناہ. قسم کسی بڑے اہم واقعے میں اپنی حقانیت ثابت کرنا چاہے, کسی مشکل میں پھنسنا چاہے اور وہ حق کے اوپر بھی ہو تو وہ قسم مجبوراً کھانی پڑے تو کھائے گا. نہیں, زبان کے اوپر ہم لوگ قسم چڑھ جانا یہ جائز نہیں, اور اگر کھانی پڑے تو شریعت نے ضابطہ یہ بیان کیا کہ پھر وہ انسان وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے گا, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں. تو الٹے فرماتے ہیں کہ موسا آسا ہو پیدا ہی ہے, موسا علیہ السلام نے پھر اپنی آسا ڈالی تو ان کا جو آسا تھا وہ اجزہ بن گیا, اور اس اجزہ نے پھر دوسرے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. پبل کے سہارا تو ساجدی, اس کے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں پڑ گئے, وہ سجدے میں پڑ گئے. قالوا آمنا برب العالمین, اور فوراً ایمان لیا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر. رب موسا و ہارون, جو رب العالمین کون ہے؟ موسا علیہ السلام کا رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو جادوگر تھے سال پرانے شرک میں مبتلا تھا, ستر سال عمریں لکھی ہیں, یعنی کہ اتنی عمر تھی ان کی جب ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوئی, اور اسی وقت اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارا جادو تھا اس جادو پر توڑ جادو سے نہیں ہو سکتا تھا. وہ جانتے تھے ماہر سے جادو تھا, وہ جانتے تھے کہ اس کا توڑ ہے ہی نہیں. اس کا توڑ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, یہ قادر مطلق کا کام ہے اور کسی کا نہیں. فوراً ایمان لیا. اور پھر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایمان بھی ملا اور ایسی استقامت ملی کہ فرعون دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم کو میں جزر النخل یہ کھجور کی ٹہنیوں کے ٹہنوں کے اوپر تم کو پھانسی دوں گا. اس زمانے کی سب سے خوفناک پھانسی ہوتی تھی کھجور کے ٹہنوں کی, اور وہ اس طرح ہوتی تھی کہ دو قریب قریب میں درخت کھڑے کر دیے جاتے تھے, ان دونوں کو یوں موڑ کر یوں کور بنا دیا جاتا تھا دونوں کے ٹہنوں کا. پھر ایک آدمی کو لایا جاتا, اس کا ایک ہاتھ ایک پیر اس ٹہنے کے ساتھ باندھا جاتا اور دوسرا ہاتھ پیر اس ٹہنے کے ساتھ باندھا جاتا. پھر درمیان کی رسی کو کھول دیا جاتا تھا. جب یہ ٹہنے تیزی کے ساتھ اپنی طرف واپس جاتے تھے تو انسان کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے, پڑ جاتا تھا. یہ جو لوگوں نے نقل کی پھانسی فرعون کی تھی بڑی خوفناک پھانسی, یہ دھمکیاں دے رہا فرعون کہ میں تم کو جزو النخل کے اوپر پھانسی دوں گا. اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں پھانسی دے دو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ سے برا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی استقامت دے جیسے آپ نے استقامت ان جادوگروں کو دی تھی ایمان لانے کے بعد. کہ بیٹھا وہ فرعون کی مرید فرعون کے غلام جو تھوڑی دیر پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی انعام نہیں چاہیے صرف آپ کو قرب چاہیے, اب وہ ایسے پلٹے کہ وہ فرعون کہہ رہا پھانسیاں دے دوں گا. کہتا نہیں ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں, آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لائے, رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, کیا تم ایمان لائے اب اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. اس کو یقین آئے فرعون کو کہ یہ تو میرا غلام ہے, ان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں, یہ میری اجازت سے ہوا ہے, بغیر انہوں نے ایمان کیسے قبول کیا. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, اس نے کہا کہ نہیں. اب فرعون پریشان ہوا کہ یہ تو میرے جادوگری میرے سے پلٹ گئے, اور اپنے لوگوں کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرے جو حواری ہیں سارے چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہیں یہ بھی جادوگروں کی دیکھا دیکھی ایمان قبول نہ کرنے. تو اس نے اپنے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ سب گڑبڑ ہے, اور یہ کہا کہ یہ جو جادوگر ہیں اور موسیٰ یہ آپس میں پہلے سے ملے ہوئے تھے, انہوں نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ پہلے تم اثر ڈالو گے پھر میں ڈالوں گا, یہ سب ان کے جادو کا ایک حصہ تھا تاکہ لوگوں کو یہ یقین نہ ہے کہ یہ واقعہ سے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا اللہ کو حقیقی جانتا. اس نے کہا کہ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ وہ بڑا جادوگر ہے اس نے تم کو یہ جادو سکھلایا ہے, بلا سوف تعلمون تمہیں پتہ چلے گا, لأقطعن ایدیکم میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, وارجلکم تمہارے پیر کاٹوں گا آمنے سامنے کے, ولأصلبنکم اجمعین تم سب کو میں پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا. قالوا لا ضیر, انہوں نے کہا ایمان قبول کر لیا کوئی بات نہیں, لا ضیر کوئی پرواہ نہیں کوئی ڈر نہیں ہے, انا الی ربنا منقلبون ہم کو تو اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا. ایسا ایمان ملا ان جادوگروں کو, حقیقت دیکھ لیے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. اس نے کہا ہم کو خواہش ہے, یہ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کیسا اللہ نے استقامت کی ان جادوگروں کو, وہی بیٹھے بیٹھے ایسا پختہ ایمان مل گیا, ایسا مختص ایمان ملا. انہوں نے کہا کہ انہا نقم ہو ہمیں لالچ فرعون کے قرب تو گیا دور دراز, ہمیں تو لالچ اللہ مغفرت کیے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے, ان یقر لنا ربنا ہمارا رب ہماری مغفرت کر دے, خطایا نہ ہمارے گناہوں کی, ان کنا اول المؤمنین اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں, کیونکہ فرعون کے قوم کے لوگوں میں قبطیوں میں پہلے ایمان قبول کرنے والے ہی جادوگر تھے. اس نے کہا جادوگروں نے کہا کہ ہمیں لالچ یہ ہے کہ ہمارا رب ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں کوئی لالچ نہیں, ہمیں فرعون کے جو خود کی ہم نے بات کی تھی وہ تو بالکل بے سود بات تھی, بیکار بات تھی, ہمیں تو اللہ کی مغفرت چاہیے اور یہ ہم سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ تم پھانسیوں میں لٹکاؤ گے ہاتھ پیر کاٹو گے کوئی بات نہیں, ہمیں تو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے تمہیں بھی اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے, یہ تو کوئی پریشانی کی بات ہے, موت تو ایک ہی مرتبہ آ گئی دو مرتبہ تو کسی بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے ایمان کی استقامت کی دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے. اور ایمان کی استقامت انسان کے اعمال صالحہ سے ہوتی ہے. ایمان کی استقامت کس سے ہوتی ہے؟ اعمال صالحہ. یا ایھا الذین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تم لوگ اللہ سے تقویٰ اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. پھر ڈرنے کا طریقہ بتایا وکونوا مع الصادقین, اللہ کے نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ ماحول. ماحول ہے اچھے لوگوں کے, سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے سچ بولو گے, جھوٹوں کے ساتھ رہو گے جھوٹ بولو گے, نمازیں چھوڑنے والوں کے ساتھ رہو گے نمازیں چھوٹیں گی, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو گے نمازیں ملیں گی. جیسا ماحول اپناؤ گے ایسا کام ہوگا. اس لیے ہمارے تمام بزرگ تمام حضرات سب ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ اپنے نسلوں کی دین کی حفاظت کرنی اگر ہے, اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کرنی ہے, اپنے گھر والوں کی دین کی حفاظت کرنی اور اپنی دین کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیشہ اپنے ماحول میں رہا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی ہمارے سالوں کے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے ماحول, لوگ کہتے تھے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے, فرماتے ہیں مشکل اس وقت ہے جب اپنے ماحول میں نہیں رہتے. فرمایا کرتے تھے اپنے ماحول میں رہو گے کبھی کبھی دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے. نماز اس کو بھاری لگتی ہے جو غیر نمازیوں کے ساتھ رہتا ہے. نمازیوں کے ساتھ رہنے والوں کو کبھی نماز بھاری نہیں لگتی. کیا بھاری لگتی ہے؟ جیسا ماحول ہے. اور اصل چیز ماحول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کیوں کی؟ تکلیف کیا تھی وہاں رہتے رہتے, لیکن ماحول نہیں تھا, اپنا ماحول نہیں تھا, کام آزادانہ نہیں کر سکتے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس قربانی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی, صحابہ کرام کی قربانی, وہ صحابہ کرام جو مہاجر تھے جنہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ صحیح بس گئے, خاندان کو چھوڑ دیا, گھروں کو چھوڑ دیا, اپنی اپنی سرداری چھوڑ دی, اپنی جائیدادیں چھوڑ دی, بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر بالکل بے آسرا ہو کر مدینہ صحیحہ میں آگے بڑھ گیا. کوئی تصور کر سکتا ہے اپنی ایک انچ زمین چھوڑنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں بڑے بڑے جائیدادیں, بڑے بڑے باغات, بڑے بڑے سرداری, بڑے بڑے اپنے اپنے علاقوں کے سردار سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گیا مدینہ صحیحہ میں رہ پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ماحول نہیں. اصل چیز ماحول ہے. آپ دیکھیں اسی لیے کس کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ماحول بناتا ہے, سب سے پہلے ماحول بناتا ہے. ہم اگر دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں, ہم نمازوں پر قائم رمضان رہنا چاہتے ہیں, ہم روزے رکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں, ہمارے بچے روزے دار بن جائیں, ہمارے بچے سچ بولنے والے ہو جائیں, اس کے بغیر ممکن نہیں کہ گھر کے بڑے بھی یہ کام کر رہے ہیں. اگر گھر کے بڑے سچ نہ بولیں جھوٹ بولتے رہے تو بچے تو کتنے بڑے جھوٹے نکلیں گے. اگر گھر کے بڑے نمازیں نہ پڑھیں تو بچے کہاں سے نمازیں پڑھیں گے؟ آپ دیکھیں جب ہم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ آ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, نقل اتارتے ہیں, ہم سجدے میں جائیں گے وہ بھی سجدے میں جائیں گے, ہم رکوع میں جائیں گے بچے بھی رکوع میں جائیں گے. یہ کیا ہے؟ بچہ سیکھ رہا ہے. مسجدوں میں بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, نمازیوں کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں, کوئی سجدے میں جانے کی کوشش کرتا ہے, کھیلتے بھی یہ نماز ہی پڑھتے, سیکھ رہی ان کی تعلیم. رمضان کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے بچے جن پر روزے بھی فرض نہیں ہے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, وہ جسے کرنے میں روزے رکھو وہ بچے روزے رکھتے ہیں. وقت ابھی فرض بھی نہیں ہوا تو رکھتے ہیں, ماں باپ رکھوا دیتے چلو جی اگر موسم بہتر ہے قابل گوارا موسم ہے تو بچوں کو روزے رکھوا دیے. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں سیکھ رہے ہیں بچے؟ یہ ان کو ماں باپ نے نہیں کہا تھا بیٹا نماز پڑھنا بیٹا اور روزے رکھ رہے ہو. یہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ بڑوں نے روزے رکھے بچوں نے بھی روزے رکھ لی, بڑوں نے نمازیں پڑھی بچوں نے بھی نمازیں پڑھ لی, بڑے تلاوت کریں گے بچے بھی تلاوت کریں گے. یہ تو اصول ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں گھروں میں نہ بڑے نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی نہیں پڑھتے, بڑے بیٹھے ہوئے بڑے اطمینان سے جھوٹ بولتے ہیں اور بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں. پھر ماں باپ خواہش کرتے ہیں کہ میرا بچہ نیک بن جائے, تو کہاں سے نیک بنے گا بھائی؟ کہاں سے نمازی بنے گا؟ کہاں سے روزے دار بنے گا؟ کہاں سے سچ بولے گا؟ جب گھر میں گھر کے بزرگ ہی کہاں یہ کام کر رہے ہیں, گھر کے بڑے یہ کام نہیں کر رہے, ماں باپ نہیں کر رہے, ان کے بڑے بہن بھائی یہ کام نہیں کر رہے,
تو بچے کہاں سے کر لیں گے؟ خواہشات سے تو دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے لیے تو انسان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے ماحول کو بدلنا پڑتا ہے. ماحول تبھی بدلے گا کہ گھر کے ماحول کے اندر انسان ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کی توفیق عطا فرما، نیکی عطا فرما، اس کے لیے ہمیں ماحول بھی اپنا بنانا پڑتا ہے. یہ قرآن ڈرنے کا طریقہ کیا بیان کیا؟ سچے لوگوں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ. سچے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے والے. یہی کامیابی کی نشانی ہے، یہی کامیابی کی کنجی ہے. جیسا ماحول ہوگا ویسے ہم بنیں گے. ہم اتنے مضبوط اندر سے نہیں ہوتے کہ ہم بالکل ماحول کے بدلاؤ کر سکتے. ہم اتنے مضبوط نہیں ہوتے. ماحول سے انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ماحول سے متاثر ہو. جیسے باہر کے موسم سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ایسے ماحول سے ہم متاثر ہوتے. سردی اگر باہر ہے تو ہمیں بھی سردی لگے گی بھائی، اور اگر باہر گرمی ہے تو ہمیں بھی گرمی لگے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر اگر گرمی ہو رہی ہے تو ہمیں سردی لگ رہی ہے، اس کا مطلب کہ بیمار ہے، بخار ہوا ہوا ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم اگر باہر کا ماحول گندا ہے تو ہم یہ چاہیں کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں گے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے مضبوط آپ کو سنایا، حضرت ہمیشہ اپنے متوسلین کو، اپنے لوگوں کو جو حضرت کے پاس آتے تھے، ہمیشہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں دین لانا ہے تو ماحول بھی دینداروں کا اختیار کرنا پڑے گا. ملنے جلنے والے وہ ڈھونڈنے پڑیں گے جو آپ کے مزاج اور آپ کے ماحول سے باہر. اللہ رب نے جزر اس کا توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك تمام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن النار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتا، تمام سبیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت کرتا. یا اللہ ہم کو حضرت عافیت عطا کرتا، دین اور دنیا کی ترقی عطا کرتا، ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت کرتا. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے رضاء کامل عطا کرتا. یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا کامل حج مستقر نصیب کرتا. یا اللہ قرآن پاک کی فہم عطا کرتا. یا اللہ ہم سب قرآن پاک کی فہم عطا کرتا. یا اللہ اس پر عمل کرنے کو آسان فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام الرحمی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی فہم عطا فرما. یا آرام الرحمین، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا آرام الرحمین، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. جو بروز پر سر روزگار ہیں ان کے اللہ ان کے حلال آبدنی میں اور اضافہ فرما. یا اللہ کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. جن کے گھروں میں پریشانی ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جن کے کاروبار میں پریشانی ہے ان کے کاروبار کی پریشانی کو دور فرما. جن کی ملازمتوں کی پریشانی ہے ان کی ملازمتوں کی پریشانی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد.